أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے دکھوں اور غموں کا مداوا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے آج ہم 15ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی سے ملتے تو فرماتے، آؤ تھوڑی دیر ہم اپنے رب پر ایمان لائیں. ایک دن انہوں نے کسی آدمی سے یہ جملہ کہا تو وہ بہت غصے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بطور شکایت کہا، اے اللہ کے رسول، ذرا ابن رواحہ کو دیکھیے، یہ لوگوں کو زندگی بھر ایمان رکھنے کی بجائے تھوڑی دیر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن رواحہ پر رحمت نازل فرمائے، وہ دینی اجتماع کی تم کو دعوت دے رہے تھے، انہیں ان مجالس سے محبت ہے جن پر ملائکہ فخر کرتے ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو آئیے اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور بے شک قرآن سیکھنے کی خاطر جمع ہونا، ایمان کی وجہ سے جمع ہونا ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. اور آج کل کے حالات میں ہمارے لیے باہر نکل کے تو کوئی اجتماع ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر قرآن سنیں، اور اللہ ہماری ان مجلسوں کو ان مجلسوں میں شامل کر لے جن پر ملائکہ فخر کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اب سورہ بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل مکہ کے بالکل آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اور جب ہم آخری دور کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سارا منظر ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدت گزر گئی لوگوں کو دعوت دیتے دیتے، اور لوگوں نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیس نکالا دیا، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر عطا کیا، اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہتے ہوں کہ تم نبی کی قدر نہیں کرتے، نہ کرو، ہم اسے لے جائیں گے. اور جیسے کوئی بہت دکھی ہو اور آپ اسے کہیں گھمانے لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں معراج کا سفر کرایا. یہ سورت سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر پر ختم ہوتی ہے، اور اگلی سورت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ الحمدللہ سے شروع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کون لے کر گیا، کس کو لے کر گیا، کب لے کر گیا، کہاں لے کر گیا اور کیوں لے کر گیا. پاک ہے وہ جو لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک. انسانوں کے لیے چیزیں ناممکنات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. وہ ذات لے کر گئی، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو. اور کہاں لے کر گئی، کب لے کر گئی؟ رات کے ایک حصے میں. اور کہاں لے کر گئی؟ مسجد اقصا لے کر گئی، جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی. اور مقصد کیا تھا؟ کہ اپنی آیات، اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرانا. تو یہاں معراج کا ذکر ہے، اور قرآن یہاں پر مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر کرتا ہے، اور اس سے زیادہ تفصیل قرآن نہیں بتاتا. لیکن بکثرت صحابہ سے جو روایات ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، 25 صحابہ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے سفر کو، آسمانوں کی سیر کو، سدرۃ المنتہی تک جانے کو، انبیاء سے ملاقات اور بہت سارے مشاہدات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان روایات میں ہمیں پتہ چلتے ہیں. جیسے ہم ایک نعت کا شعر اکثر پڑھتے اور سنتے ہیں نا، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا اگر، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب ابو جہل دوڑا دوڑا آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ تمہارے صاحب تو یہ کہتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً ہی یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں. اور یہی موقع تھا جب آپ کو صدیق کا لقب ملا، جب لوگوں نے اپنے حیرت سے اپنے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق نے کی، تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ فرمایا، اللہ نے بھی جو فرمایا سچ فرمایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ سورج کی روشنی ایک سیکنڈ میں 186,000 میل کا سفر کرتی ہے، اور اس کے فرشتے روزانہ آسمانوں سے زمین اور زمین سے آسمانوں تک کئی بار آتے جاتے ہیں. اللہ کے لیے تو یہ چیز کچھ بھی مشکل نہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا، اس کی جو کچھ تفاصیل ہمیں ملتی ہیں احادیث کی کتابوں میں، اس کا تھوڑا سا خلاصہ یا کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جسے براق کا نام دیا گیا، اور اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی. یعنی ایک سٹیپ اس کا اتنا طویل تھا جو آپ کی نگاہ کی آخری حد ہوتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا، تو حضرت جبرائیل نے تھپکی دے کر کہا کہ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے، اور پہلی منزل مدینہ تھی. اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرانی تھی، مدینہ کا سفر کرانا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ راستے دکھا دیے جو ہجرت مدینہ میں ان کو ہجرت مدینہ میں جن کی ان کو ضرورت پڑنی تھی. اور پھر بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور وہاں پر اس سفر کے دوران کسی پکارنے والے نے اپنی طرف بلایا اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا. دوسری طرف سے پھر بلانے کی آواز آئی، آپ اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا. پھر ایک عورت نہایت بنی سمری سامنے آئی اور اس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نگاہ پھیر لی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی. پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ آپ اس کی عمر سے کر لیجئے، یعنی دنیا بس اب اپنے آخری دور میں ہے. پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو رستے سے ہٹانا چاہتا تھا. پھر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے اور براق کو اس جگہ پر باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. اور وہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. حضرت جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اگر کسی قوم کا لیڈر گمراہ ہو تو وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو اور دودھ کو اپنے لیے پسند کیا. پھر حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، اور پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی، اور ان کے دائیں بائیں بہت سے لوگ تھے. جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے، جب بائیں طرف دیکھتے تو آپ دیدہ ہو جاتے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا یہ آدم علیہ السلام کی نسل ہے، اور آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں. تصور کریں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے. کیا ہم اپنے اعمال سے حضرت آدم علیہ السلام کو خوش کر رہے ہیں یا ان کو رونے پر مجبور کر رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھی کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنی کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، لیکن مکی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مسلمانوں کی ترقی کا دار و مدار ان کے جذبہ جہاد پر ہوگا۔ جب تک مسلمانوں میں جہاد کی روح برقرار رہے گی عزت پائیں گے، اور جب دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے رستے میں جان دینے سے، محنت کرنے سے اپنا پہلو بچائیں گے تو بس ان کے ذلت کے دن شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سر گرانی انہیں نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ یعنی آپ سوچیں کہ جب اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا تو اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی سزا کیا ہے کہ سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے، اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور غریبوں کے لیے خیرات نہیں نکالتے تھے۔ تو گویا اللہ کے رستے میں خرچ نہ کرنا، محتاجوں کے لیے خرچ نہ کرنا، یہ حیوانیت ہے۔ حیوانوں کی طرح وہ قیامت کے دن گھاس کھانے پر مجبور ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بہت زیادہ بڑے ہوئے اور سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزرتے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ سود خوار ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس گوشت رکھا گیا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بو آ رہی تھی، اور وہ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش پوری کی۔ اور انہی مشاہدات کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے سب خندہ پیشانی سے ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا سبب کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ ان مشاہدات سے گزر کر پھر آپ کا سفر شروع ہوا، آپ دوسرے آسمان پر گئے، پھر تیسرے، چوتھے، آپ کی حضرت یحییٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت یوسف سے، حضرت ادریس سے، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح سے آپ ساتویں آسمان پر پہنچے، اور وہاں ایک عظیم الشان آپ نے محل دیکھا جسے بیت معمور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بیت معمور وہی بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک دفعہ وہاں حاضری کر لیتے ہیں انہیں دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اور یہیں پر بیت معمور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اس گھر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری امت کو سلام کہنا، جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے۔ کہیے ایک بار پھر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی نے بتا دیا، حضرت ابراہیم نے بتا دیا کہ جنت چٹیل میدان ہے، یہاں سے ہم نیکیاں بھیجیں گے، اپنے اعمال بھیجیں گے اچھے اچھے، تو وہاں ہمارے گھر تعمیر ہوں گے، وہاں باغ لگیں گے، جیسے ہم کہیں ملک سے باہر اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں، وہ کما کما کر پیسے بھیجتے ہیں اور پھر ان سے یہاں پہ گھر بنتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم یہاں سے نیکیاں کما کر آخرت میں بھیجیں اور وہاں ہمارے لیے گھر اور باغ تیار ہو، اور یہ دنیا ہی کی زندگی میں ممکن ہے۔ اور پھر کچھ تحفے ملے۔ کیا تحفے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جس میں ان تحفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کی امت، میں اور آپ بھی شریک تھے۔ ہمیں کیا تحفے ملے؟ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں عطا ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خوشخبری دی کہ جو شخص بھی آپ کی امت میں سے شرک سے بچا رہا اور تباہ کن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ ضرور اس کی مغفرت کریں گے. اور تیسری چیز کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور پھر وہ ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح 50 نمازیں لے کر آئے اور حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، اور اس طرح بار بار آپ گئے اور آئے، اور حتیٰ کہ 5 نمازیں ہو گئیں، حضرت موسیٰ نے پھر بھی ان سے کہا کہ آپ واپس جائیے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے. اور اللہ نے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حکم میں تبدیلی نہیں، میرے ہاں باتیں بدلی نہیں جاتی، نمازیں 5 ہوں گی لیکن اجر جو ہے وہ 50 کا ملے گا. اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفے دیے، نماز کا تحفہ، اجر و ثواب کا تحفہ، آیتوں کا تحفہ، بخشش کا تحفہ. تو آپ دیکھیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اچھا گئے تھے تو کوئی خوبصورت سا جوڑا دیتے، کوئی ڈائمنڈ کا سیٹ دیتے کہ اب حضرت عائشہ سے ان کی شادی ہونے والی تھی، رخصتی ہو کر وہ آنا تھا ان کو مدینہ میں، تو کوئی ڈائمنڈ کا سیٹ دیتے کہ جا کر عائشہ کو دینا. ہماری نظر میں جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ یہی چیزیں ہیں، لیکن دراصل اللہ کی نگاہ میں جن چیزوں کی اہمیت ہے، قیمتی چیزیں ہیں، وہ اللہ کی آیات، اللہ کی طرف سے بخشش کا مل جانا، اجر و ثواب کا مل جانا، اور نماز. نماز تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی معراج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عملی معراج کرائی گئی، اور نماز میں میں اور آپ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، رب ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، انہ یناجی ربہ، بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنے والا بنائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا. یعنی کتابوں کا مقصد کیا تھا ہمیشہ سے رہا، اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی اس کا مقصد کیا رہا کہ ہدایت پائیں. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک توپ کا مقصد ہے کہ وہ دشمن کو ہلاک کرے، اگر کوئی توپ کو مکھی مارنے کے لیے استعمال کرے تو یہی حال ہم قرآن کے ساتھ، کہ ہدایت لینے کی بجائے ہم جن بھوت بھگانے اور روزی کے لیے اور رشتوں کے لیے اور اس طرح کے کاموں کے لیے پڑھتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت. اللہ تعالیٰ ہدایت لینے والا بنا دے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی شکر کی صفت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میں اور آپ بھی شکر کرنے والے بن جائیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو نوالا کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور پانی کا گھونٹ پیئے تو اللہ کا شکر ادا کرے. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. اور شکر ادا کرنا ہم نے صرف زبان سے نہیں ہے، شکر ادا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو گھلانا پڑتا ہے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھیں، تو آپ اتنا کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ کی دونوں پنڈلیاں سوج جاتی، اور جب آپ سے کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عملی شکر کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے اللہ کے رستے میں. اس کی نعمتیں جو ہم نے پائی ہیں اس کو اللہ کے رستے میں لگانا ہی دراصل اس کا شکر ہے. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے تھے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے, لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے, اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یہ ان آیات میں ہم نے یہ جو ذکر پڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا, یہ بنی اسرائیل کی کہانی ہے, ان کے عروج و زوال کی داستان ہے کہ جب جب انہوں نے شرک کیا, بد اخلاقیاں بے حیائی ان کے اندر پھیلی اور انہوں نے اللہ کی دیوی تعلیمات کو فراموش کر دیا, انبیاء کی بات نہیں مانی, انبیاء کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے, تو اللہ کا عذاب اس صورت میں ان کے اوپر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا, اور ان لوگوں نے ان کو بخت نصر کا آتا ہے بابل کا, اس نے ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کر دیا, ملک سے نکال کر تتر بتر کر دیا, غیر قوموں کو لا کر بسایا اور ان کا کلچر جو ہے وہ بالکل ہی اس میں ختم ہو کر رہ گیا. پھر ان کے اندر کچھ خیر اور بھلائی کا عنصر باقی تھا, کچھ نیکی کی دعوت دینے والے, برائی سے منع کرنے والے, توبہ کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرانے والے لوگوں نے کام کیا. پھر ان کی سلطنت بحال ہوئی, ریاست بحال ہوئی, اور پھر جب انہوں نے دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر بنایا, پھر دین کو فراموش کیا اور پھر وہی حرکتیں کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کیا. تو یہ ابھی ہجرت کا واقعہ ہونے والا ہے, اور ہجرت پہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان بتائی. گویا یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے, ضابطہ ہے, اور مسلمان بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. عزت چاہیے, شوکت چاہیے, دولت چاہیے, اقتدار چاہیے, یہ سب دین کے ساتھ وابستہ ہے, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ وابستہ ہے. جب جب دین چھوڑو گے تو دشمن تم پر غالب آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ, آپ تو آسمانوں میں رہتے ہیں اور میں زمین میں ہوں, مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ مجھ سے خوش ہیں یا ناراض؟ اس پر اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ, جب تم پر اچھے لوگ حکمران بنا دیے جائیں تو یہ میری تم پر خوشی یعنی رضامندی کی علامت ہے, اور اگر اس کے برعکس ہو تو یہ میری ناراضگی ہے. تو یہ چیز مجھے اور آپ کو یہاں اپنے لیے سوچنی ہے کہ قوموں کا عروج و زوال ہی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا. ہم انفرادی طور پر بھی دیکھتے ہیں, ہم پر بعض اوقات کوئی بیماری آتی ہے تو وہ ہماری ہی کسی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور اصلاح کا قاعدہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی قرآن نہیں پڑھیں گے تو سیدھی راہ نہیں پا سکتے, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر مانگنا سکھا رہے ہیں. اللہ سے شر نہ مانگو, اللہ سے خیر ہی مانگو. حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں بد دعا نہ کرو, اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا نہ کرو, اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم دعا قبول ہونے کی گھڑی میں ایسی دعا مانگ بیٹھو اور وہ قبول ہو جائے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو ہم نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے صرف خیر ہی مانگنا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو, اور اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. ہم برسوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ رات ہوتی ہے اور ہر رات کے بعد پھر صبح آتی ہے, تو یہ رات اور دن کا آنا جانا اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور صرف یہ تاریخوں اور مہینوں اور سال کے حساب کے لیے نہیں ہے، صرف روزی کمانے کے لیے یہ نظام اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ رات علامت ہے باطل کی اور دن علامت ہے حق کی. اور جس طرح ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر باطل کے چھا جانے کے بعد صبح ضرور آتی ہے. اور صبح چاہیے تو رات کی تاریکی سے گزرنا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، قربانیاں دینی ہوگی. انشاءاللہ صبح ضرور نمودار ہوگی. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. ہم نے یہ جملہ نہیں بولنا کہ میری قسمت ہی خراب ہے، اور ہم یہ بھی جان لیں کہ طوطوں اور چڑیوں کے ساتھ ہماری قسمت وابستہ نہیں ہے، ہماری قسمت ہمارے اپنے عملوں کے ساتھ وابستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، پڑھ اپنا نام اعمال. گویا ہم میں سے ہر ایک کتاب ہے اس کے پاس جسے وہ لکھ رہا ہے. ہم سب اپنی کتاب کے مصنف ہیں، خواہ ان پڑھ ہیں خواہ پڑھے لکھے ہیں، اور دن اور رات اس کے صفحے ہیں جو اللہ تعالیٰ پلٹتے جاتے ہیں اور ہم لکھتے جا رہے ہیں. حضرت آسیہ فرعون کی کتاب درست نہیں کر سکی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی کتاب درست نہیں کر سکے. میں نے اور آپ نے اپنی کتاب کو خود ہی درست کرنا ہے. ہر رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کریں، صفحہ پلٹنے سے پہلے اس صفحے پر لکھی ہوئی چیزوں کو نوٹ کر لیں، کوئی غلطی ہوئی ہے تو مٹا لیں اسے، ڈیلیٹ کر لیں. ایک دن آئے گا جب ہم اپنی زندگی کی کتاب کا آخری صفحہ لکھ رہے ہوں گے. اور آج تو ہم فون پر کمپیوٹر پر پاسورڈ لگاتے ہیں، اور وہاں قیامت کے دن یوم تبل السرائر، جب پوشیدہ عملوں کی جانچ پڑتال ہوگی، جب ہمارے ہاتھ میں کوئی پاسورڈ نہیں ہوگا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے فون سے کوئی غلط میسج غلطی سے کہیں چلا جائے تو ہم فوراً اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور کچھ وقت تک ہمارے پاس آپشن رہتی ہے کہ ہم اسے دوسرے کے فون سے بھی ڈیلیٹ کر لیں اور اپنے فون سے بھی ڈیلیٹ کر لیں. اور کچھ وقت اگر وہ گزر جائے تو پھر ہم اسے اس کے فون سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. تو آج یہ کتاب میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہم اپنی کتاب کو درست کر لیں. آج ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، کچھ مٹا سکتے ہیں، کچھ نیا لکھ سکتے ہیں. ابھی بھی موقع ہے توبہ کا، اصلاح کا، بہتری کا. تھوڑے کرے تھے زیادہ کر لیں، اکیلے کر رہے تھے مل کر لیں. یہاں کی نیکیاں کل پل صراط کا نور ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. دنیا میں دوسروں کا حساب لیتے رہے، دوسروں کی برائیاں گنتے رہے، اور جو لوگ دوسروں کی برائیاں گنتے رہتے ہیں اور اپنی طرف توجہ نہیں کرتے، اسے بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. جو کوئی راہ راست اختیار کرے، اس کی راہ راست اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. آج تو 10 لوگ ہمارا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں، بچے، شوہر، ڈرائیور، ماسی ہمارا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں. قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہی توبہ کر کے اپنے ان بوجھوں کو کم کر لیں، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں. پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں، جسے تاپے گا وہ ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. یہاں عاجلہ سے مراد جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا مراد ہے. جیسے کوئی فقیر صدا لگاتا ہے نا، تو جلدی سے کوئی چھوٹا سا نوٹ دے کر اس سے جان چھڑاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں دنیا کا ذکر ہے کہ دنیا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے مصیبتیں، آخرت میں جہنم کا عذاب. انسان کبھی بھی دو کشتیوں میں بیک وقت سوار نہیں ہو سکتا. جو دنیا سے جتنا قریب ہوتا ہے، آخرت سے اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے. اور جب آخرت سے قریب ہوں گے تو دنیا سے دور ہونا پڑے گا. جس طرح تاجر آپ دیکھتے ہیں نا، کل کے نفع کے لیے آج کا آرام قربان کر دیتا ہے، جس طرح والدین اپنا آرام بچوں کے مستقبل کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تو ہمیں آج اپنے آرام کو قربان کرنا ہے، آج محنت کرنی ہے اس آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسا کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی. دنیا کے ساتھ صرف ارادے کا ذکر کیا، اور آخرت کے ساتھ اللہ نے ارادے کے ساتھ کوشش کا ذکر کیا کہ آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. صرف ارادہ کافی نہیں ہے، اللہ ہمارے ارادے آخرت کے بنا دے، اللہ آخرت اورینٹڈ دنیا ہماری بنا دے، اللہ ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنے والا بنا دے. کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی علامتیں بتاتی ہیں، کسی گھر میں شادی ہو تو ان کی نقل و حرکت بتاتی ہے کہ یہاں شادی ہے، کہیں میت ہو تو ماحول بتاتا ہے کہ یہاں میت ہے، کسی سفر پہ جانا ہو تو بھاگ دوڑ بتاتی ہے کہ یہ لوگ سفر پہ جا رہے ہیں. تو جنت میں جانے والے مسافر کی کوئی علامتیں نہیں ہوں گی، اور ہم نے سمجھا جنت ہمیں تمناؤں سے اور دعاؤں سے مل جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جو آخرت کا خواہش مند ہے تو اسے کوشش کرنی ہوگی، اسے عمل کرنا ہوگا، اسے ارادے باندھنے ہوں گے. اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. مگر دیکھ لو، دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے. یہ اللہ کی بانٹ ہے، کسی کو شکر، کسی کو دولت، کسی کو تعلیم، کسی کو ذہانت اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے اس نظام پہ راضی ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو دنیا میں ہم فضیلتیں پانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، آخرت کی فضیلت کے لیے کوشش کرنے والے ہوں. دنیا میں ہم ماڈلز کو دیکھ دیکھ کر کمرے اپنی ناپ رہے ہوتے ہیں، آخرت کو ذہن میں رکھ کر اپنی نیکیاں ناپتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے طے کر دیا. آیت نمبر 23 سے دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی اصول بتا دیے جن پر اسلام کی عمارت یا اسلام کی ریاست کھڑی ہوتی ہے. یہ مکی دور کا اختتام تھا اور مدنی دور شروع ہونے والا تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطے بتا دیے، وہ قوانین بتا دیے، وہ اصول بتا دیے جس پر اسلامی ریاست کو کھڑا ہونا تھا. تو ہم ان اصولوں کو پڑھیں گے، اور یہ بھی ساتھ دیکھیں گے کہ ان کو ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اپلائی کرنا ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی اپنے وطن میں اس کو اپلائی کروانے کی کوشش کرنی ہے. یہ کل اگر اسلامی ریاست مدینہ کا قانون تھا، تو آج اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان کا بھی یہی قانون ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، یعنی شرک نہیں کرنا، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، اور اسلامی ریاست میں شرک کے اڈے نہیں ہوں گے، اور اسلامی ریاست کے اندر اقتدار اعلیٰ صرف و صرف اللہ کی ذات، اور دستور اور قانون بھی صرف اللہ ہی کا نافذ العمل ہوگا. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو. اللہ اکبر، اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ارشاد فرما دیتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اف منیمم ہے. جب اف سے منع کر دیا تو کہاں ہماری یہ ٹون جس میں ہم اپنے والدین سے باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. نہ کریں، شکوے نہ کریں، تانے نہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا، تو وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. اور آپ کی اس دعا پر حضرت جبرائیل نے آمین کی مہر لگائی. والدین تو وہ ہستی ہے جن سے ہمارا رشتہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جڑ جاتا ہے، اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَحْفِظْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرمی کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. آج وہ کمزور ہے، تم طاقتور ہو. آج تم بڑے سیامے ہو گئے، بڑے سمجھدار ہو گئے، آج پیسہ تمہارے پاس، تو ایسا نہ ہو کہ والدین کے سامنے اکڑ جاؤ، ان کے سامنے جھک کر رہو. ایک وقت تھا تم کمزور تھے، وہ توانا تھے، تم بے بس تھے، تم بے خبر تھے، وہ علم والے تھے، انہوں نے تمہاری خاطر قربانیاں دی، محنتیں کی. اگر اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت نہ ڈالی ہوتی
تو والدین سے بڑھ کر اولاد کا کوئی دشمن نہ ہوتا. جتنا اولاد کی خاطر والدین کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنی جوانیاں, اپنی راتوں کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے, محنتیں کر کر کے باپ سر سفید ہو جاتا ہے, قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں اس اولاد کی خاطر. اور پھر اگر اولاد اف کہے, حضرت عمر کے پاس ایک آدمی کا معاملہ پہنچا کہ اس نے اپنی ماں کو گالیاں دی ہیں, حضرت عمر نے اسے بلا بھیجا اور ایک پانی کا مشکیزہ بھر کے اس کے پیٹ کے اوپر کس کے بندوا دیا اور کہا اسی کے ساتھ رہو گے, اسی کے ساتھ سو گے, اسی کے ساتھ کھاؤ گے پیو گے. وہ گیا, وہ تڑپتا رہا, اگلے دن واپس آیا کہ میں ساری رات امیر المومنین سو نہیں سکا, میں کھا نہیں سکا, آپ اس کو اتار دیجئے. حضرت عمر نہیں مانے, پھر وہ اپنی ماں کو لے کر آیا اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ اس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا, اس کا سونا حرام ہو گیا تھا, اس کا کھانا پینا محال ہو گیا تھا, اور پھر اس نے موت کی دہلیز سے گزر کر تمہیں جنم دیا, پھر 2 سال تم اس کا خون چوستے رہے, اور پھر تم نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے, اس کی خدمت کرنے کی بجائے تم نے اسے گالیاں دی, اور اگر آئندہ میں نے تم سے یہ بات سنی تو میں تمہیں عبرت ناک سزا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا بنائے. جن کے والدین زدہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ سروں پر سلامت رکھے, اور جن کے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اولاد کی کوتاہیوں سے پروردگار معاف کر دے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا ماں باپ کا ذکر کیا کہ دنیا سے گئے اس حال میں کہ مجھ سے ناراض تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بتائی کہ رب ارحمہما کما ربایانی صغیرہ, پڑھو, یہ دعائیں ان کو وہاں تم سے راضی کر دیں گی. تو اللہ ہمیں زندگی میں بھی ان کا حق ادا کرنے والا بنائے اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, اللہ انہیں ہم سے خوش کر دے. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصوروں پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ داروں کو اس کا حق دو. ہم غیروں کے ساتھ بہت اچھے, فرینڈز کے ساتھ بہت اچھے, لیکن کوئی خالہ پھپھی آ جائے. اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو. والدین کے بعد دوسرا درجہ رشتہ دار کا. پیارے نبی فرماتے ہیں میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے ہوتی ہے, روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے, زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے, اور دیگر نیک کام, صدقہ اور صلہ رحمی, نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. یعنی وہ ہر طرف سے مومن کی حفاظت کرتے ہیں عذاب سے. تو صلہ رحمی پاؤں کی طرف ہوتی ہے. اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے. مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دریا کے کنارے وضو کرتے شخص کو فضول خرچی سے, اسراف سے بچنے کی تلقین کی. تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے پانی کے استعمال میں, بجلی کے استعمال میں, چیزوں کے استعمال میں کس قدر زیادہ کرتے ہیں, کس قدر فضول خرچی کرتے ہیں لباس میں, چیزوں میں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. تو جہاں شیطان جائے گا بھائی بھی وہیں جائے گا. اللہ ہمیں اسراف سے بچائے. اگر ان سے, یعنی حاجت مند رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی کم سے کم اخلاق سے پیش آ جاؤ, نرمی کا رویہ کرو, اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھو, یعنی نہ تو اتنی کنجوسی کرو کہ ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہو, اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. پچھلے رکوع میں ہم نے والدین کے حقوق پڑھے, اور یہاں اللہ تعالیٰ اولاد کا حق بتا رہے ہیں. اور ان کا سب سے پہلا حق والدین پر کیا ہے؟ زندگی کا حق, جینے کا حق. اور جوں جوں ہم میٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں, ہم ہر چیز کو اسی پیمانے پر تولتے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے اور ان کی ضروریات کو کہاں سے پوری کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو گناہ کبیرہ بتایا ہے, کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رزق کا قاعدہ یہ بتایا ہے. بخاری کی یہ حدیث ہے کہ تمہیں تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے مدد اور رزق دی جاتی ہے. یعنی یہ کمزور معصوم بچے, یہ عورتیں, یہ بوڑھے ہیں, یا یہ جو پسا ہوا طبقہ, جو ہمارے ملازم ہیں, ان کی وجہ سے ہم رزق دیے جاتے ہیں. اور کوئی دنیا میں اپنے لیے رزق کے دروازے اس صورت میں بند کر دے, اور اگر اولاد نیک ہے تو وہ آخرت میں بھی صدقہ جاریہ کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. یہ ممکن ہے کہ بیماری کی وجہ سے تم اس چیز سے بچو, حمل سے بچو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حمل ہونے کے بعد تم غربت کی وجہ سے, وسائل کی کمی کی وجہ سے انہیں مار دو. پرانے دور میں تو جاہلیت کے زمانے میں لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے, اور آج کے جدید دور میں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں ایبارٹ کرا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی, در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو, وہ بہت برا فعل اور بڑا ہی برا راستہ ہے. ان دونوں باتوں کو جوڑیں تو پتہ چلتا ہے جس معاشرے میں ابارشن عام ہوتا ہے اس معاشرے میں پھر زنا پھیل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ لا تفعلوا الزنا, زنا نہ کرو, بلکہ کیا کہا ہے, ولا تقربوا الزنا, اس کے قریب بھی مت جاؤ, ہر وہ چیز جو اس کی طرف لے جانے والی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. وساء سبیلا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی برا راستہ ہے. ہمیں کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بتا دے کہ یہ راستہ بہت خراب ہے اور کھائی میں جاتا ہے, ہم کبھی بھی وہاں گاڑی نہیں چلائیں گے, ہم اور کوئی لمبا راستہ لے لیں گے. اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ بہت ہی برا ہے, اور قریب بھی نہ پھٹکو. جس طرح انسان راستے پہ قدم بقدم آگے بڑھتا ہے, اسی طرح یہ وہ فعل ہے کہ انسان قدم بقدم اس کی طرف آگے جاتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, شہوانی باتیں سننا کانوں کا زنا ہے, اس موضوع پر گفتگو کرنا زبان کا زنا ہے, پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے, اور اس کے لیے چل کر جانا پیروں کا زنا ہے, اور خواہش اور تمنا کرنا دل کا زنا ہے, اور پھر شرمگاہ یا تو عملاً زنا کر گزرے گی یا رک جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں, اور جہنم میں ایسے لوگوں کی وجہ سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے. اور پیارے نبی فرماتے ہیں جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا. تو آج کل کے حالات میں ہم خاص طور پر دیکھیں کہ کہیں یہی دو وجوہات تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آفت اور مصیبت ہم پر آئی ہے. اللہ ہمیں توبہ کرنے والا اور پلٹنے والا اور اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے, اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بنا دے, اپنے میل جول کو جائز اور حلال حدود تک رکھنے والا بنا دے. اللہ مکفینی بھی حلال کا ان حرامی کا و اغنینی بھی فضلی کا من سوا. اللہ ہمیں حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے, اور ہمیں حرام سے بچا لے, اور اپنے فضل سے ہمیں اس کے ماں سوا سے بے نیاز کر دے. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ, اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے, بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے, اس کی مدد کی جائے گی. یہ سارے قوانین یعنی اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی نہیں پھیلے گی, اور اس برائی کا بھی تدارک ہوگا, اور قصاص کا بھی قانون نافذ ہوگا تاکہ کوئی انسان کسی کو قتل نہ کرے. پیارے نبی فرماتے ہیں اگر ایک مومن کا خون بہانے میں زمین و آسمان کی ساری مخلوق بھی شریک ہو تو اللہ ان سب کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں جھونک دے گا. اللہ کو اتنا ناپسند ہے کسی کو ناحق قتل کرنا, اور جہاں زنا ہو وہاں قتل عام طور پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. انفرادی طور پر بھی اور ریاست کا بھی یہ قانون ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہیں. تو اسلامی ریاست یتیم کی سرپرستی کرنے کی ذمہ دار ہے. عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, یہ اچھا طریقہ ہے, اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. یہ بھی انفرادی ذمہ داری بھی ہے, قوم شعیب صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. یہ ہماری انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور ریاست کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس چیز کو یقینی بنائے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باز پر سونی ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا, کان جو سنتے ہیں اس کے بارے میں بھی جواب دہی کرنی پڑے گی, اور دل کی کیسے باز پرس ہوگی. ہم نے تو پڑھا کہ دل کے وسوسوں پر اللہ نے معاف فرما دیے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے, قلب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور فؤاد وہ دل ہوتا ہے جو جذبات سے اس قدر مغلوب ہو جائے کہ وہ بس کر ہی گزرنے والا ہو. تو ایسے عزم یا ایسے ارادے پر باز پرس ہوگی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں اکڑ کر نہ چلو, تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص چادر جوڑے اتراتا ہوا جا رہا تھا اور وہی زمین میں دھنسا دیا گیا اور آج تک وہ دھنستا ہی چلا جا رہا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور حضرت سفیان بن عوینہ فرماتے ہیں, جب نافرمانی تکبر کی وجہ سے ہو تو اس پر لعنت کا خوف ہے کہ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے نافرمانی کی تو اس پر اللہ کی لعنت برسی, اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ, اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ, ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہو. یعنی آغاز میں بھی شرک سے منع کیا, اختتام میں پھر شرک سے منع کیا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ہوش میں آئیں, مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. قرآن کی ایک ایک آیت مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ سنبھل جاؤ, پلٹ آؤ, اپنے رویوں کی اصلاح کر لو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی جگہ لینا چاہتا ہے, اس کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتا ہے. سبحانہ و تعالی عما یقولون, پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. کائنات کی ہر چیز, مہکتا پھول, برستی بارش, چمکتے ستارے, اللہ کی تعریف ہی تو بیان کر رہے ہیں, اللہ ہی کی پاکی تو بیان کر رہے ہیں. اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے, اطاعت کر رہی ہے اور ایمان والوں سے محبت رکھتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب خطبے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تو ایک تنے کے قریب کھڑے ہوتے, لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لائے. پھر ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جیسے بچہ جلنے کے قریب اونٹنی کی آواز ہوتی ہے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا. اللہ ہمیں بھی اپنے دین سے ایسی محبت دے دے, اللہ ہمیں بھی اپنے قرآن سے ایسی محبت دے دے کہ جدا ہوں تو رونے لگ جائیں, تڑپنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی ان کے کانوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے, وہ نہیں سننا چاہتے اور وہ سنتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. دعا کریں جس طرح ابن تیمیہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے علم عطا فرما, اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم عطا فرما. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں, اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں, یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں, یہ بھٹک گئے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا. جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بھی ہدایت نہیں ملتی اور جس کو قرآن کے پاس آ کر بھی ہدایت نہ ملے تو یہ تو دل کی طلب کی بات ہے. ہم کسی اسٹور پر جاتے ہیں اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, وہی لاتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جو ہم چاہ رہے ہوتے تو ملتا وہی ہے جس کی چاہت آپ کے دل میں ہو. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو, پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں. اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 ہے, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کرے جو بہترین ہو, یعنی پہلے تولے پھر بولے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی یہ تعریف بتائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور آج کل گھروں میں جھگڑے فساد بہت بڑھ گئے, کوئی وظیفہ پوچھے تو سادہ سا وظیفہ بتا دیجئے کہ زبان کی حفاظت کر لے. یہ 32 پہرے داروں کے درمیان کیوں رکھی گئی زبان؟ اسی لیے کہ اسے سوچ سمجھ کے اس پہرے سے نکالیں. اسی کے غلط استعمال سے سارے فساد پھیلتے ہیں. یہی دکھ دینے والے الفاظ جو ہیں وہ بلٹ بن کر دل میں اترتے ہیں. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ جب تک میں بولتا نہیں الفاظ میرے غلام ہوتے ہیں, اور جب میں بول چکتا ہوں تو الفاظ کا غلام بن جاتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور مجھے بتائیے نجات حاصل کرنے کا گر کیا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو نجات کا گر چاہیے؟ تو سنیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرو. یہ تین گر ہیں, زبان پر قابو رکھنا اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہنا, گھر میں دل لگے خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے, اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رونا, یہ نجات کا گر ہے. اس گر کو اپنا لیجیے, انشاءاللہ تعالی میں اور آپ نجات پا جائیں گے. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی. مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں جڑتے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں, کھاتے پیتے بیوی بچے رکھتے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, بھلا دیندار آدمی کو دنیا داری سے کیا سروکار. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام جو بادشاہ تھے, بادشاہت سے بڑھ کر اور دنیا داری کیا ہوگی, کہ اللہ نے انہیں زبور دی, انہیں نبی بنایا. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو, وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, یعنی وہ لوگ تو خود اپنی معافی کے امیدوار ہیں. اور سب سے خوبصورت وسیلہ کیا ہے؟ نیک عمل. جس طرح ہم کوئی پیسے چھپا کر رکھتے ہیں نا مشکل وقت میں کام آئیں گے, نیکیاں کچھ خالص اللہ کے لیے کر کے چھپا دیجئے تاکہ اس مشکل دن میں کام آ جائے. وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق, اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے, اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو, سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈرے یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، یعنی معراج کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کو اور اس درخت کو، زقوم کے درخت کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ زقوم جو ہے وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے اس کو پیدا کیا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور قرآن بتاتا ہے کہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، بجائے اس کے کہ اس کا ذکر سن کر ڈرتے اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچائیں، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔